چھ تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ تحریر آیت اللہ سید علی خامنائی، ترجمہ سید سعید حیدر زیدی، یکی عظمت بوات، دار السقلین، پوسٹ باکس نمبر 2133، کراچی 74600، پاکستان۔ کوفی معاشرے کا جائزہ۔ کوفہ کا شمار تاریخ اسلام کے انتہائی عجیب شہروں میں ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوفہ سے متعلق کئی قسم کی باتیں ہوں گی۔ جو کچھ ہم بیان کریں گے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کوفہ وہ شہر ہے جسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دار الخلافہ کے لیے منتخب کیا، جبکہ اس زمانے کی عظیم اسلامی مملکت میں اور دوسرے شہر بھی موجود تھے۔ یہ کوفہ کا ایک امتیاز ہے۔ اس شہر کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اہل کوفہ نے امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہوئے متعدد جنگوں میں آپ کے ہمراہ شرکت کی۔ یہ جنگ جمل میں شامل رہے، جنگ نہروان میں حصہ لیا، جنگ صفین میں بھی کوفہ کے اطراف کے قبائل، یہاں کے جنگجو افراد اور بعض دوسرے قبائل شامل تھے۔ پھر یہی کوفی تھے جن سے امیر المومنین شکوہ کیا کرتے تھے، آپ ان سے گلہ کیا کرتے تھے کہ جب میں تم سے جنگ کے لیے نکلنے کو کہتا ہوں تو تم کیوں نہیں نکلتے۔ اس کے بعد یہی کوفہ تھا جس کے بزرگوں نے خط لکھا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور ان سے کہا کہ آقا چلیے آئیے، ہم اس شہر کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن امام حسن وہاں تشریف نہ لائے۔ پھر یہی شہر تھا جس کی ممتاز شخصیات نے حسین ابن علی علیہ السلام کے نام خط لکھا کہ ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی حاکم اور رہنما نہیں ہے، اب جب کہ خدا نے اس طاغوت کو نابود کر دیا ہے آپ چلے آئیے۔ سلیمان ابن سرد، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ وغیرہ جیسے لوگ سچ کہہ رہے تھے۔ پھر یہی اہل کوفہ تھے جو انتہائی غیر مساوی جنگ میں حسین ابن علی کے مقابل صف آرا ہو گئے اور کربلا کا المیہ وجود میں آیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک ایسا تاریخی واقعہ ظہور میں آیا جس کا شمار تاریخ اسلام کے انتہائی نادر اور اہم واقعات میں ہوتا ہے، اور وہ توابین کا واقعہ ہے، جنہوں نے توبہ کی غرض سے اور عاشورہ کے واقعات میں امام حسین کی مدد کو نہ پہنچنے کی تلافی کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کی خاطر قیام کیا۔ پھر یہی شہر تھا جس میں بنی امیہ اور بنی عباس کے خلاف اکثر انقلابات کے بیج بوئے گئے جو پھلے پھولے اور سرسبز ہوئے۔ ان لوگوں نے بے انتہا قربانیاں دیں، بے حساب مارے گئے، بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پھر انہی اہل کوفہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بعض مواقع پر سستی، کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان افراد کی دو روحیں اور دو چہرے تھے؟ کوفے کے بارے میں شناسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے خیال میں کوفہ کا مطالعہ اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اہل کوفہ کی نفسیات کا جائزہ انتہائی دلچسپ بحث ہوگی۔ جو لوگ اس کام کی لیاقت رکھتے ہیں، ماہرین، معاشرہ شناس اور نفسیات داں، انہیں چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور کوفہ کے بارے میں گفتگو کریں، سوچ بچار کریں، بحث کریں اور دیکھیں کہ یہ کیسا عجیب مقام ہے جہاں ایک موقع پر انتہائی حیرت انگیز انسانی کمالات کا مظاہرہ ہوتا ہے اور دوسرے موقع پر اس قدر بے ضمیری، کمینگی، سستی، کاہلی اور ذلت کا۔ ایسا کیوں ہے؟ کوفہ وہ شہر ہے جس کے افراد کی تربیت امیر المومنین کے متین اور بلیغ کلمات کے سائے میں ہوئی ہے، آپ ہی نے ان کی شخصیتوں میں نکھار پیدا کیا ہے، لہذا تاریخ تشیح کے اکثر عظیم اور جری افراد اسی شہر کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تعداد مدینہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ امیر المومنین کی مدت خلافت کے دوران چند سالہ تعلیمات اور تلقینات ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب جیسی ہستی کا اس شہر پر حکومت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 4 سال کے عرصے میں عالم اسلام کی سطح پر یہ حکومت ناکامی سے دوچار ہوئی تھی، لیکن شہر کوفہ کی سطح پر یقینی طور پر کامیاب رہی تھی اور قطعی طور پر اس نے حیرت انگیز اور عجیب اثرات مرتب کیے تھے، اور کوفہ کو شیعت کا گہوارہ اور شیعی خصوصیات اور فضیلتوں کی زادگاہ میں تبدیل کر دیا۔ البتہ ہر وہ مقام جو اعلیٰ صفات اور فضیلتوں کی جائے پیدائش ہو، ضروری نہیں کہ وہاں رہنے والے تمام افراد ان صفات کے مالک، بافضیلت اور آئیڈیل ہوں۔ ہمیشہ ہی جوش و خروش سے بھرپور نظر آنے والے معاشرے میں لوگوں کا صرف ایک طبقہ معاشرے کے اس جوش و خروش کا ترجمان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ بسنے والے لاکھوں افراد میں سے صرف چند ہزار انسان مجاہدانہ عمل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مجاہدت اور ولولہ آفرینی کے لیے اس جگہ کا نام دنیا میں معروف ہو جاتا ہے۔ کوفہ میں بھی انتہائی اچھے لوگوں پر مشتمل صرف ایک گروہ تھا، وگرنہ وہاں کے عام افراد دوسری جگہوں کے لوگوں ہی کی طرح تھے۔ ایسا نہ تھا کہ ان سے بدتر ہوں، مشہد کے لوگوں کی طرح، تہران کے لوگوں کی طرح، اصفہان کے لوگوں کی طرح، مدینہ کے لوگوں کی طرح، دوسرے علاقوں کے لوگوں کی طرح، لیکن مملکت اسلامی کے اس گوشے یعنی کوفہ میں یہ مختصر گروہ اس زمانے کی حکومتوں کے لیے خوف اور وحشت کا سبب تھا۔ اس لیے وہ حکومتیں ہمیشہ بدترین عناصر، کمین ترین گورنروں، پست ترین آدمیوں اور اپنے نوکروں اور جلادوں کو اس شہر میں تعینات کیا کرتی تھیں، اور وہ لوگوں کے خلاف ظالمانہ طرز عمل اختیار کر کے، زہریلا پروپیگنڈا کر کے، ان کے درمیان فقر اور بیچارگی کو رواج دے کر اس شہر کے لوگوں سے ایسا سلوک کرتے تھے کہ وہ لوگ لاشعوری طور پر بے سوچے سمجھے انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ برائیوں اور پستیوں کی طرف قدم بڑھائیں۔ اہل کوفہ کے ساتھ یہ سلوک اس لیے تھا کہ دوسرے شہروں کے برخلاف یہاں ایک مبارز اور ممتاز گروہ پایا جاتا تھا، اور ان حکومتوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ معاون و مساعد خصوصیات جن سے یہ پاک تنیت، بزرگ منش اور مجاہد گروہ فائدہ اٹھا سکتا تھا، انہیں وہاں کے لوگوں میں سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا وہ زہریلا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، لوگوں کو دباؤ اور گھٹن کے ماحول میں رکھتے تھے، انہیں دنیاوی اعتبار سے کمزور کرتے تھے، مختصر یہ کہ طرح طرح کے ذرائع اختیار کر کے شہر کوفہ کے لوگوں پر دباؤ ڈالتے تھے۔ دوسرے شہروں کے یہ حالات نہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ظلم و جابر اور فریب کار حکومتوں کی سرگرمیوں کے زیر اثر کوفہ سے تعلق رکھنے والے عوام الناس کے ہاتھوں ناشائستہ اعمال انجام پاتے تھے۔ البتہ ان برائیوں کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ اس شہر کے لوگ ہی برے تھے۔ بہرحال یہ کوفہ کے بارے میں ایک مختصر وضاحت تھی۔ اگر کچھ لوگ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان پر سوچ بچار کریں تو بہت سی دلچسپ چیزیں ان کے علم میں آئیں گی۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان جانتا تھا کہ کوفہ کے انقلابی اور جنگجو لوگوں سے حجاج بن یوسف کے سوا کوئی اور نہیں نمٹ سکتا، لہٰذا اس نے اپنے جلاد ترین اور پست ترین نوکر حجاج بن یوسف کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف آدھی رات کے وقت شمشیر زن افراد کے ساتھ ایک گروہ کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا، کسی کو اس کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکی۔ کوفہ کے لوگوں نے اپنے سابقہ حاکم کو بظاہر کوفہ سے باہر نکال دیا تھا یا اسے عزو معطل بنا دیا تھا۔ حجاج آدھی رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا اور فوراً مسجد کا رخ کیا۔ اس آدھی رات کے وقت مسجد میں نمازیوں، تہجد گزاروں اور مقدس افراد کے زمزمے سنائی دے رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اپنے غلاموں اور نوکروں کو ضروری ہدایات دیں، ہر ایک کو ایک مخصوص مقام پر متعین کیا اور خود اس انداز سے مسجد میں داخل ہوا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ پھر بغیر کسی کو متوجہ کیے اچانک لوگوں کے درمیان سے اٹھا اور ممبر پر جا بیٹھا۔ کیونکہ مسجد کوفہ بہت بڑی ہے، اس لیے پہلے تو لوگ متوجہ ہی نہ ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ عجیب حالت بنائے ایک شخص خاموشی کے ساتھ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس موقع پر حجاج نے سر پر سرخ رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور اس کا ایک سرا کھول کر اسے ڈھاٹے کی سی صورت میں ناک تک لپیٹ رکھا تھا۔ اس حالت میں اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور وہ ایک عجیب سی چیز لگ رہا تھا۔ تصور کیجئے، تلوار سے مسلح ایک شخص سرخ رنگ کی عبا اور پگڑی پہنے ہوئے اس انداز سے مسجد کوفہ کے ممبر پر خاموش بیٹھا ہے۔ اچانک ایک شخص سر اٹھاتا ہے تو اس کی نظر اس فرد پر پڑتی ہے جو اس عجیب و غریب صورت سے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ رفتہ رفتہ وہاں موجود ہر فرد ایک دوسرے سے یہی سوال کرتا ہے۔ آخر تمام لوگوں کی سرگوشیاں جو علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے گونجنے لگتی ہیں، ان کی توجہ مبذول ہونے لگتی ہے اور وہ ممبر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آیت قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ نولہ ما تولا، وہ شخص جو ایمان اور مومنین کی راہ سے ہٹے گا ہم اس کی گردن میں پڑے توق اور مضبوطی سے کس دیں گے۔ تم جو مسلمان تھے اور تم نے دیکھا کہ تمہاری مسجد کے ممبر پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جسے تم نہیں جانتے، آخر تم کیوں یہ دیکھنے کے باوجود خاموش بیٹھے رہے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ قریب جا کر اس سے پوچھتے کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ اسی طرح دوسرا آدمی، تیسرا آدمی کرتا۔ اگر تمام لوگ اسے یہ سوال کرتے تو صورتحال بدل جاتی، لیکن ان لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، بے حوصلہ ہونے اور بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہ خود کوئی گفتگو کرے۔ جب حجاج نے دیکھا کہ تمام افراد کا رخ اسی کی طرف ہے تو بولا، میرا خیال ہے کہ اہل کوفہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانتے۔ حجاج نے کہا، چلو میں خود تم سے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، ڈھاٹے کو بھی ہٹایا، لوگوں پر ایک نکاح ڈالی اور ایک عربی شعر پڑا جس کا ترجمہ یہ ہے، جب میں اپنی پگڑی اتاروں گا تو تم مجھے پہچان لوگے۔ کیونکہ حجاج ایک مرتبہ پہلے بھی کوفہ آ چکا تھا، لہٰذا ایک دو افراد نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہ حجاج ہے، اور پھر حجاج کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کے سامنے ممبر پر حجاج بیٹھا ہے تو وہ خوف اور دہشت کا شکار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حجاج نے کہا، ہاں تم لوگوں نے صحیح پہچانا، میں حجاج ہوں۔ لوگوں پر روب تاری ہو گیا، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ سوچا کہ حجاج میری ہی طرح کا ایک انسان ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ اوپر جا بیٹھا ہے اور میں نیچے ہوں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ لوگ بزدلی کا شکار ہو گئے۔ حجاج نے کہا، اے اہل کوفہ، میں تمہاری گردنوں پر ایسے سر دیکھ رہا ہوں جن کے پکے ہوئے پھلوں کی طرح اتارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان تنوں سے کچھ سر جدا ہو جانے چاہیے۔ لوگ یہ کھوکھلی باتیں سن کر مزید مرعوب ہو گئے۔ آخر حجاج ایٹم بم لے کر تو کوفہ نہیں آیا تھا، اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا بھی تو وہ اسے پھاڑ تو نہ سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ اسے پھاڑتا تو کوئی بھی باقی نہ بچتا جس پر وہ حکومت کرے۔ ضروری تھا کہ کچھ لوگ زندہ رہیں، سب کو تو نہیں مار ڈالتا، اگر وہ سب کو مار ڈالتا تو پھر حکومت کس پر کرتا؟ درو دیوار پر تو حکومت نہیں ہو سکتی۔ لیکن لوگوں نے یہ بات نہیں سوچی۔ حجاج یہ جملہ کہنے کے بعد کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گردنوں پر موجود کچھ سروں کو اتار لینے اور انہیں تن سے جدا کر دینے کا وقت آ پہنچا ہے، بولا، اب میں فیصلہ کروں گا کہ کس کا سر اتارنا چاہیے۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دی، اس کا غلام کھڑا ہوا۔ حجاج نے کہا کہ ان لوگوں کو امیر المومنین کا خط پڑھ کر سناؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے عبد الملک بن مروان کو امیر المومنین کہا تھا۔ غلام نے عبد الملک بن مروان کا خط کھولا اور اسے پڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس خط کا آغاز اس جملے سے ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی جانب سے اہل کوفہ کے لیے، اے اہل کوفہ تم پر سلام ہو۔ جب غلام یہاں تک پڑھ چکا تو اچانک حجاج نے اس کی طرف رخ کیا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا اور کہا، تم بہت بد تہذیب ہو گئے ہو، امیر المومنین تمہیں سلام کرتے ہیں اور تم ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ غلام دوبارہ پڑھو۔ غلام نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی جانب سے اہل کوفہ کے لیے، اے اہل کوفہ تم پر سلام ہو۔ یہ سنتے ہی پوری مسجد سے صدا بلند ہوئی، وعلی امیر المومنین سلام۔ سلام کا یہ جواب سن کر حجاج کے لبوں پر پسندیدگی کے اظہار سے بھرپور ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے دل میں کہا کہ بس کام ہو گیا۔ اور واقعاً اہل کوفہ کا کام تمام ہو گیا، انہوں نے امیر المومنین کے سلام کا جواب دیا، جو در حقیقت امیر الکافرین اور امیر الفاسقین تھا، یعنی ان لوگوں نے حجاج کو قبول کر کے دراصل اپنا کام تمام کر لیا۔ اب جب کہ تم نے اس کے سلام کا جواب دے دیا اور اس کی تائید کر دی تو حجاج تمہارا حکمراں ہوا، تم نے حجاج کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ خدا تو معجزے کے ذریعے حجاج کو ختم کر کے اس کی جگہ امام زین العابدین کو نہیں بٹھائے گا۔ اب حجاج تمہارا حکمراں ہوا، اور جب تک تم حجاج سے نفرت کا اظہار کر کے اسے حکمرانی سے بے دخل نہ کر دو، اس وقت تک تمہاری پوری زندگی، سوچ اور روح حجاج کے اختیار میں رہے گی۔ یہ کائنات کی سنت ہے، یہ سنت تاریخ ہے۔ خط پڑھے جانے کے بعد حجاج ممبر سے نیچے اترا، دار الامارہ گیا اور وہاں جا کر کہا، کیونکہ اہل کوفہ میں سے کچھ لوگوں نے ایک باغی اور مداخلت کار بظاہر محمد بن اشس مراد ہے کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا تمام اہل کوفہ آئیں اور اعتراف کریں کہ وہ کافر ہو گئے تھے اور دوبارہ مومن بنے۔ تمام اہل کوفہ، یعنی ہوا کے رخ پر چلنے والے تمام عوام الناس، وگرنہ یقینی طور پر ایسے خواص بھی تھے جو ایسا کرنے پر تیار نہیں ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ گھروں میں ہی رہے، کچھ نے تلواریں کھینچ لیں یا دوسرے طریقے اختیار کیے۔ گروہ در گروہ اپنے کفر کا اقرار کرنے کے لیے دار الامارہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہیں کرنا یہ تھا کہ پہلے اس بات کا اقرار کریں کہ وہ دین خدا سے خارج ہو گئے ہیں اور دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ اقرار کرنے کے بعد توبہ کریں اور کہیں کہ اب جب ہم نے توبہ کر لی ہے تو انشاءاللہ امیر ہماری توبہ قبول کریں گے تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ ایک بوڑھا شخص حجاج کے پاس گیا۔ حجاج نے دیکھا کہ اس شخص میں کچھ حد تک آن پائی جاتی ہے۔ بولا، بڑے میاں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے کفر کے بارے میں شک ہے۔ ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تمہیں شک ہے تو میں تمہیں تلوار سے اس کی سزا دیتا ہوں، کیونکہ جو کوئی بھی اپنے کفر کا اقرار نہیں کرتا تھا وہ مارا جاتا تھا۔ بوڑھے نے فوراً جواب دیا، نہیں نہیں جناب عالی، میں تو تمام کفار سے زیادہ کافر ہوں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ درس ہے، تاریخ تفسیر قرآن ہے۔ قرآن کو تاریخ میں تلاش کیجئے۔ تاریخ ہمارا ماضی ہے، تاریخ میں غور و فکر کیجئے، تاریخ سے شغف پیدا کیجئے، اور جو کچھ تاریخ میں پوشیدہ ہے اسے دریافت کرنے کی کوشش کیجئے۔ صرف قصیدہ سرائی اور داستانیں بیان کرنے پر اکتفا نہ کیجئے، بلکہ دیکھیے کہ تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، حجاج کا قصہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ بتا دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ یہی حجاج انہیں لوگوں کے ہاتھوں دردناک طریقے سے مارا گیا جن کے لیے اس نے لوگوں پر یہ مظالم ڈھائے تھے۔ یہ حقیقت جاننے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ جو کوئی ظالم کی مدد کرتا ہے تو خدا اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق موجود ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا کیا ہدایتیں ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام، کیا کیا نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ انتہائی غور و فکر کے ساتھ تاریخ کا جائزہ لیجئے، تب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے یہ آیۂ قرآن کے معنی بیان ہو رہے ہیں۔ ہم نے تاریخ کے اس حصے کے متعلق عرض کیا ہے، حال کا اس سے ارتباط، اس سے تعلق پیدا کرنا خود آپ پر چھوڑا ہے۔ ہم اسی مقام سے آیت قرآنی کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جب قرآن کو پڑھ لیا تو شیطان مردود کے ضرر سے خدا کی پناہ طلب کیجئے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98۔ اب جبکہ تم نے قرآن کو پڑھ لیا ہے اور معرف اسلامی کو سیکھ لیا ہے تو اپنے آپ کو شیطان کے ضرر سے خدا کی امان میں لے جاؤ۔ شیطان جو چاہتا ہے کہ تم قرآن کو نہ جانو، اسے نہ سمجھو، یعنی اس بات کی کوشش کرو کہ تمہیں حاصل ہونے والی قرآن کی معرفت تم سے شیطان چھین نہ لے اور تم پر راہ عمل اور اس کی مزید فہم کے راستے بند نہ کر دے۔ لہذا شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ میں چلے آؤ۔ بے شک فساد پیدا کرنے والا شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کی ولایت کے زیر سایہ رکھتے ہیں اور ولایت اللہ کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، شیطان ان پر تسلط نہیں رکھتا۔ بے شک شیطان کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کی ولایت قبول کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے گلے کی رسی خود اپنے ہاتھوں سے اس کے حوالے کی ہے۔ یعنی شیطان کا غلبہ اور تسلط صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے اور اس کا بس فقط انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کی ولایت قبول کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں شرک کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 100۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے سورہ نساء میں کہا ہے کہ ایسا شخص جو پیغمبر کے ساتھ لڑائی کرے اور ان سے جدا ہو اپنے سامنے راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنین کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے، تو اس نے جس کسی چیز اور جس کسی شخص کی ولایت کو قبول کیا ہے ہم اسی کو اس کا ولی اور فرما روا بنا دیتے ہیں اور اسے دوزخ میں اٹھا پھینکتے ہیں، اور یہ کیسا برا انجام ہے۔ خدا اپنے شریک بنانے والے شخص کو معاف نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115-116۔ یہاں توحید اور شرک کے معنی کی جانب واپس آتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا چیز ہے، اور جس گناہ سے خدا درگزر نہیں کرتا وہ کیا ہے۔ خدا کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا جس نے ولایت میں شرک قبول کیا ہو۔ ایسا شخص جو مشرک ہو گیا ہے، جس نے خدا کی حاکمیت کا دائرہ غیر خدا کے سپرد کر دیا ہے، اس کا وہ زخم جو اس گناہ و نافرمانی، برائی اور بدبختی کی وجہ سے اس کی روح پر لگا ہے کبھی نہیں بھرے گا، یعنی وہ ہرگز مغفرت نہیں پائے گا۔ غفران گناہ یعنی نافرمانی خطا، لغزش اور گمراہی کے نتیجے میں انسان کی روح پر لگنے والے زخم کا بھر جانا، اور اس زخم کے بھر جانے سے مراد یہ ہے کہ اسے خدا کی طرف سے مغفرت اور غفران مل گئی ہے۔ اگر تم غیر خدا کی ولایت میں ہوئے تو اس گناہ کا داغ اور دھبا کسی صورت دور نہ ہوگا۔ لیکن اگر انسان چاہے تو شرک سے کم تر اور اس سے نچلے درجے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، البتہ خدا اس شخص کی مغفرت کر دے جو توبہ اور تلافی کرے اور خدا کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اور جو کوئی خدا کا شریک قرار دے گا وہ راہ ہدایت سے بہت دور اور گمراہ ہو گیا ہے۔ سورہ نساء آیت 116۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بیابان میں راستے سے بھٹک جاتے ہیں لیکن صحیح راستے سے صرف 1 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ صحرا میں راستہ گم کر بیٹھتے ہیں اور مطلوبہ راستے سے 10 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ اتنے دور کے پلٹ کر آنا آسان کام نہیں رہتا، اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشش اور ہوشیاری درکار ہوتی ہے۔ ایک مضبوط رہنما چاہیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے خدا کے لیے شریک بنا لیا ہوتا ہے وہ صراط مستقیم اور ہدایت کے سیدھے راستے سے بہت دور کی گمراہی سے دوچار ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے سوا جس کسی کو پکارتے ہیں وہ بس چند عورتیں ہیں، اور وہ سرکش اور نیک و فضیلت سے آری شیطان کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ سورہ نساء آیت 117۔ ہم نے یہاں لفظ مرید کے معنی سرکش کیے ہیں، لیکن آپ اس کے معنی نیکی اور فضیلت سے آری بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی مرید کے معنی ہیں۔ خدا کے دھتکارے ہوئے شیطان پر خدا کی لعنت۔ ابتدا ہی سے اس نے خدا کی مخالفت کا عہد کیا ہوا ہے، اور بنیادی طور پر طبعی اور خصلتی اعتبار سے خدا اور شیطان کے درمیان صلح و آشتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس مقام پر قرآن مجید شیطان صفت افراد اور دنیا کے شیاطین کی خصلت اور طبیعت کو بیان کرتا ہے۔ شیطان نے عہد کیا ہے اور کہا ہے کہ میں بندگان خدا میں سے ایک خاص حصے کو اپنا طرفدار بنا لوں گا، یعنی کچھ بندوں کو راہ راست سے گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، ان کی عقل سلب کر لوں گا، ان کی بصیرت زائل کر دوں گا، انہیں تیری ولایت کی بجائے اپنی ولایت اور فرما روائی میں لے آؤں گا، انہیں شدت کے ساتھ دور دراز آرزوؤں اور تمناؤں کا اسیر کر دوں گا۔ ذرا غور فرمائیے، اس کلمے میں دور دراز آرزوئیں اور وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو انسان کو راہ خدا میں ہر قسم کی جد و جہد سے روک لیتی ہیں۔ 10 سال مزید خوشی، راحت اور آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے کی آرزو، بڑے بیٹے کو دولہا بنانے کی آرزو، اپنی بچیوں کو دلہن بنا کر دیکھنے کی آرزو، اس چھوٹے گھر اور چھوٹی دکان کو بڑا کرنے کی آرزو، فلاں ادارے اور تنظیم کا سربراہ اور صدر بننے کی آرزو، فلاں مقدار میں روپیہ کما لینے کی آرزو، اپنے بیٹے کو انجینئر دیکھنے کی آرزو، دور دراز آرزوئیں اور ایسی تمنائیں جن کے بوجھ سے انسان کی گردن جھک جاتی ہے، جو انسان کے گھٹنے ٹکا دیتی ہیں، جن کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان آرزوؤں کی تڑپ اپنے دل سے نکال دیں تو ایک عمر آزاد رہیں گے، آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور اپنے آپ کو کسی قید و بند کا اسیر محسوس نہیں کریں گے۔ لہذا شیطان کہتا ہے انہیں دور دراز آرزوؤں کا اسیر کر دوں گا، انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں۔ یہ جاہلیت کی غلط سنتوں میں سے ایک سنت کی جانب اشارہ ہے۔ البتہ ممکن ہے اس جملے میں ایک بڑا راز اور رمز پوشیدہ ہو جس پر حقیر نے بہت زیادہ کام نہیں کیا ہے، اور اس بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے۔ ظاہراً مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جاہلی سنت میں یہ دستور تھا کہ وہ لوگ جانوروں کے کان کاٹتے تھے، ان میں سوراخ کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے رزق، برکت اور سلامتی حاصل کریں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی سنت تھی۔ قرآن مجید غیر الہی سنتوں، افکار، طریقوں اور رسموں کی علامت کے طور پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے کس قدر مضحکہ خیز اور کھوکھلی بات ہے۔ بنیادی طور پر شیطانی سنتیں سب کی سب اسی کی طرح کی ہیں۔ قرآن کریم شیطان کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے حکم کے تابع ہیں میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ الہی خلقت، فطرت اور سرشت میں رد و بدل کریں، اور جن لوگوں کو میں تیری حکومت اور ولایت کے علاقے سے شکار کر کے اپنی ولایت کے ویرانے میں لے آؤں گا اور انہیں حکم دوں گا اور انہیں اکساؤں گا کہ وہ خلقت اور فطرت الہی کو ترک کر دیں اور جس راہ عمل کو تو نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ میں ان کے لیے خلاف فطرت قانون بناؤں گا اور ان کے سامنے خلاف فطرت راستہ رکھوں گا، ایک ایسا راستہ جو انہیں انسان کی فطری منزل کے سوا کسی اور منزل پر پہنچاتا ہے۔ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ خدا کی خلقت، آفرینش اور فطرت کو بدل دیں۔ یہ خدا کے ساتھ شیطان کا عہد ہے۔ اس عہد سے خدا سے اس کی ضد اور خدا سے اس کی اناد ظاہر ہوتی ہے۔ تمام شیطانوں کا لائحہ عمل اور اسکیم یہی ہے۔ دنیا کے تمام شیطان یہی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر لوگ خدا داد فطرت اور سرشت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں تو شیطان ان کی راہ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ان لوگوں کو فطرت اور سرشت الہی سے دور کرتا ہے جو اس کی ولایت اور تسلط کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ بغیر اس کے اس کا بس نہیں چلتا، اس کا کام آگے نہیں بڑھتا اور اس کی شیطانیت بیکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد خدا ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جو کوئی خدا کی بجائے شیطان کی ولایت قبول کرے گا وہ کھلے نقصان میں رہے گا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں دور دراز آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے، اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے، فریب اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ سورہ نساء آیت 118 سے 120۔